قل لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس صلوات پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد اللہ علیہ وسلم مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر جیسا کہ آپ متوجہ ہیں کہ آج کے ہمارے اس درس کا جو عنوان ہے وہ مسیحیت اور اس کے اندر جو انحرافات پیدا ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر اس بات کو بڑے وضوح کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اسلام مذہب اور دین شریعت وہی ہے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہو کر تمام انبیاء جناب ابراہیم جناب موسیٰ جناب داؤد جناب سلیمان جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر ختمی مرتبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ مختلف انبیاء مختلف رسولوں اور ان کے ساتھ بھیجے جانے والی کتب اور صحف کے ذریعے سے پروردگار نے اپنے بندگان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ لہذا اسلام کے عقائد اور اصول دین میں جب ہم نبوت کی بات کرتے ہیں کہ نبوت کا عقیدہ، تو یہ عقیدہ صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق نہیں ہے، نبوت کا معنی صرف آپ کی نبوت کے اوپر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ نبوت کے اوپر ایمان کا معنی یہ ہے کہ گزشتہ تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانا ہے، اور یہ ہمارے مذہب اور ہمارے دین کا ایک لازمی جز اور اصل دین ہے کہ گزشتہ تمام انبیاء ان کے اوپر آنے والی کتب ان تمام کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے ہم پر۔ یہ بحث میں اس سے پہلے بھی کہیں کر چکا ہوں، آج صرف مختصر عرض کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ موضوع نہیں ہے۔ کہ ایک سوال بعض اوقات کبھی نہ کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ کیوں پروردگار نے مثلا پیغمبر اکرم کو سب سے پہلے نہیں بھیجا کہ جب کہ آپ سب سے افضل نبی ہیں اور آپ کی نبوت تمام عالمین کے لیے ہے، تو آپ کو چونکہ آپ سب سے افضل ہیں آپ کو سب سے پہلے بھیجنا چاہیے تھا، اور اسی طرح سے قرآن جو تمام کتب میں افضل کتاب ہے سب سے پہلے نازل ہونی چاہیے تھی، مگر کیا ہم سے پچھلی امتوں کا حق نہیں تھا کہ وہ پیغمبر کی نبوت سے استفادہ کرتے یا آپ کی ذات بابرکت سے استفادہ کرتے؟ کیا پچھلی امتوں کا حق نہیں تھا کہ وہ قرآن کریم سے استفادہ کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پروردگار نے انسان کو جس حالت میں پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، اب جو اوائل کے انسان ہیں ان کو کچھ چیزیں آپ سمجھا ہی نہیں سکتے، لہذا ان کے یہ بس کی بات ہی نہیں تھی کہ ان کو ان کی عقل سے زیادہ بھاری کوئی چیز سمجھائی یا بتائی جاتی، اور یہ بظاہر اگر غور کیا جائے تو ان کے اوپر ظلم ہوتا کہ ان کو ایک ایسی چیز عطا کر دی جاتی کہ جو ان کے عقل اور فہم میں سادہ سے بھی بلند ہوتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ابتدا نبوت سے تو کی ہے، لیکن ابتدا کسی خاص شریعت، کسی خاص کتاب یا صحیفے سے نہیں کی، جو ابتدائی دور میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد شروع ہوئی ہے۔ اب آپ اس کے لیے تصور فرمائیں کہ چار پانچ چھ آدمی ہیں پوری دنیا میں، کیا ان کے درمیان میں آپ ملکیت کا تصور لا کر دے سکتے ہیں؟ مطلب ملکیت کا کوئی تصور وہاں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین اتنی بڑی ہے کہ آپ کے بس سے باہر ہے اس کو سارے کو قبضہ کرنا، لہٰذا اس زمانے میں اصل ملکیت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، میرا تیرے والا کوئی معنی ہی نہیں تھا۔ آپ ان کو اب اس سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں وہ کبھی بھی نہیں سمجھا سکتے، سے لے کر جیسے جیسے انسان نے ترقی کی اور اس کو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوئیں، انسان کی تعداد بڑھی، ایک حد سے زیادہ بڑھی، انسان نے جب مختلف مراحل کو طے کیا تو آہستہ آہستہ انسان اس قابل ہوا کہ اس کے لیے کتاب اور صحیفے کو نازل کیا جائے، سے لے کر پیغمبر گرامی اسلام۔ یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ انسانیت کے قلب میں عین اس جگہ پہ رکھا ہے کہ جہاں پر انسانیت عقلی اعتبار سے کم از کم اس منزل پر پہنچ گئی تھی کہ کم از کم قرآن کے ظاہر کو درک کر سکے، ظاہر الفاظ جو قرآن کے ہیں ان کو درک کرنے کے جب انسان قابل ہوا تو پروردگار نے قرآن کو نازل کیا۔ سے لے کر اب قرآن نازل ہو گیا تا قیام قیامت تک یہ قرآن انسانوں کے لیے، ان کی عقول کے لیے جو سوالات ان کے لیے پیدا ہوں گے کفایت ہے، کفایت کرتا ہے۔ اور یہی قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ قرآن تا قیام قیامت، یعنی ایک محدود الفاظ کے اندر پروردگار نے علم کا ایک ایسا ذخیرہ اور ایک ایسا خزینہ بھر دیا ہے کہ جو تا قیام قیامت انسان کو اس کی ہدایت اور اس کو کمال تک پہنچنے کے لیے کافی ہوگا۔ انہی مذاہب کے سلسلے میں، اچھا پچھلی جتنی بھی امتیں ہیں ایسا نہیں، کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری کہ جس امت کے لیے پیغمبر اکرم پر ایمان لانا واجب نہ ہو، اس کو ذہنوں میں بالکل کلیئر کر لیں۔ یعنی حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے، نہ گزرا ہے کہ جس نے اپنی امتوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع نہ دی ہو اور ان کے اوپر ایمان لانے کی طرف متوجہ نہ کیا۔ لہذا زمانے کو درک کرنا ایک الگ کیفیت ہے اور نبوت اور اس اعتبار سے شخصیت کو درک کرنا یہ الگ بحث ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے اور آپ کی بعثت ہے، اس کے جو خاص مقاصد رہے ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ آپ نے شدت کے ساتھ، یعنی کسی اور نبی نے اتنی شدت کے ساتھ آخری نبی کی نوید نہیں دی جتنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے آنے کی نوید دی ہے۔ اب اگر یہ سارے اسلام ہی تھے جو حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک لے کر آئے تو ان میں انحرافات کہاں سے ایجاد ہوئے، ان میں مسائل کہاں سے پیدا ہوئے، یہ یقیناً ایک جلسے کی بحث نہیں ہے، اس کے لیے بہت سارے مطالب، بہت ساری چیزوں کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے کہ بحث کی جائے اور پھر سلسلہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچتا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے گا، یعنی کسی بھی زمانے میں انسان ایسا نہیں رہا کہ اس کے اندر انحراف پیدا نہ ہوا ہو۔ آج اتنا علم حاصل کرنے، اتنی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنی آسانی سے لوگوں کے درمیان میں انحرافات پیدا ہو جاتے ہیں. ہر دوسرے دن ایک نئی فکر، ہر دوسرے دن ایک نیا عقیدہ، ہر دوسرے دن ایک نئی بات. بعض چیزوں کے بالکل واضح ہو جانے کے باوجود بھی بعض فکریں ہیں کہ جو موجود ہیں. قدیم ایام میں ہم ایک فکر رکھ سکتے ہیں کیونکہ انسان میں بت پرستی اور اس کا جو اثر ہے وہ تاریخ انسانیت میں ہمیں نظر آتا ہے. بت پرستی بنیادی طور پر انسان نے کہاں سے اس کا آغاز کیا یا کہاں سے اس کے اندر شروع ہوئی، وہ یعنی بت پرستی کا ہمیشہ سے جو آغاز ہوا ہے اس کی اصل وجہ توحید کو نہ سمجھنا رہی ہے. خدا کا ایک ضعیف تصور، خدا کا ایک ضعیف عقیدہ اس بات کا باعث بنتا ہے کہ انسان کے اندر خود بخود انحراف ایجاد ہو. اب اس انحراف کی وجہ بعض اوقات کیا ہوتی ہے، جب انسان کے ذہن میں توحید اور خدا کا تصور کلیئر ہی نہیں ہوتا اور وہ اپنے درمیان بعض ایسی شخصیات کو پاتا ہے کہ جو اس سے افضل ہیں، تو بعض اوقات اس کا ذہن، چونکہ وہاں اوپر توحید کلیئر نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ خدا اسی کے آس پاس کہیں یا یہی خدا ہے. اگر ہمارا خدا کے بارے میں عقیدہ بالکل کلیئر ہو کہ خدا ایک ایسی ذات ہے کہ جو لامحدود ذات ہے اور وہ نہ پیدا ہو سکتی ہے، نہ اسے کوئی پیدا کر سکتا ہے، نہ اسے موت آ سکتی ہے، نہ اسے دیکھا جا سکتا ہے، نہ اسے حصے اپنی جو ہماری پانچ حواس خمسہ ہیں ان کے ذریعے سے محسوس کیا جا سکتا ہے، اگر ہمارے یہ سارے عقائد اور یہ ساری چیزیں محکم اور مضبوط ہوں تو ہم کبھی بھی بت پرستی کی طرف نہیں جا سکتے، رجحان پیدا نہیں کر سکتے. کیونکہ جب میں نے یہ سمجھ لیا کہ خدا اتنا طاقتور ہے، خدا اتنا قادر اور قدیر ہے اور وہ ان میں سے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، تو جب وہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو ایک مٹی یا لکڑی یا لوہے کی بنی ہوئی چیز کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر وہ چیز میرا خدا کیسے بن سکتی ہے، یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے. لیکن یہ لکڑی، پتھر اور ان کے بتوں کو خدا سمجھنا یہ ایک کیفیت ہے، یہ انسان کے جہل، اس کی نادانی اور بہت سارے عوامل ہیں جن کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. لیکن ان کے مقابلے پر ایسے افراد کو خدا سمجھنا کہ جن سے معجزہ ظہور کرے، جن کے اندر ہم ایکسٹرا ہیومن پاورز کو ملاحظہ کریں کہ جو ہم نہیں کر سکتے، اور ایسے افراد کو خدا کہنا، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. جو ایسے افراد کو خدا بناتے ہیں وہ نسبتاً ان لوگوں کے کہ جو لکڑی، جانور، پتھر کو اپنا خدا مناتے ہیں، ان کی نسبت ان میں فرق ہے تھوڑا سا. یہ کم از کم عقل کے اس مرحلے میں ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے خدا نہیں ہو سکتے. لیکن پھر وہی جو توحید کلیئر نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان معجز نما افراد کو کیا سمجھنے لگتے ہیں، خدا. مثلا ایک جگہ پر کہیں گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے بارہ بزرگوں نے خاص طور پر سنی بھی ہوگی، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کو جب اس نے کہا کہ میں خدا ہوں، اس کے مقابلے پہ دلیل کیا دی، کیا دلیل دی تھی حضرت ابراہیم نے نمرود کے مقابلے پر کہ تو خدا نہیں ہے؟ وہ فرعون والا. ہاں احسن، حضرت ابراہیم نے جو دلیل دی تھی وہ کیا ہے کہ میرا خدا روزانہ مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے مغرب سے نکال کر دکھاتے. فبوہت الذین کفر. حضرت ابراہیم نے دلیل کیا مانگی اس سے، اسے کہا کہ میرا خدا ہر روز مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا دے. اب کیا، اب غور کیجئے گا، کیا یہ بات جو حضرت ابراہیم نمرود سے کہہ رہے ہیں کیا یہی خدائی کی دلیل ہے؟ کیا یہ دلیل خدائی ہے جو چیز ہمیں اور آپ کو سمجھنے، یعنی کیا اب حضرت ابراہیم ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم آخری مرحلے پر خدائی کے جا کے چیلنج دے رہے ہوں، نمرود کی اوقات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم جو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ یقین کریں، ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ حضرت ابراہیم بھی اگر خدا چاہتا تو مشرق سے سورج نکال کر دکھا سکتے تھے۔ خدا کے اذن سے ہے نا، خدا جس کو چاہے معجزہ عطا کرے، جس کو چاہے قدرت دے۔ لیکن حضرت ابراہیم اس کو سمجھانا چاہتے تھے کہ تو جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تیرے پاس اختیار کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک ایسی چیز کی طرف دیکھیں، یہ ہوا نا کہ حضرت موسیٰ نے جب کہا میرا خدا مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، تو فرعون کی کم عقلی میں کیا بات آئی کہ ایک بندہ جس نے کچھ نہیں کیا تھا اس کو مروا دیا، اور جس کے اوپر مثلا سزائے موت تھی اس کو آزاد کر دیا، ایک بہانہ تلاش کر لیا۔ لہذا حضرت موسیٰ کو اس کے بعد دوسری دلیل لانا پڑی، لیکن حضرت ابراہیم نے ابتدا ہی وہاں سے کی کہ جہاں پر نمرود لاجواب ہو جائے۔ لیکن یہ دلیل بر خدائی نہیں ہے، یہ خدا کے طاقتوں اور اختیارات میں سے بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اب اگر پھر تاریخ میں کوئی شخصیت، کوئی ہستی ہمیں مشرق سے کے بجائے مغرب سے سورج کو نکالتی ہوئی نظر آئے، تو یہ خدائی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ شخص مغرب سے سورج نکالنے کے فوراً بعد کسی کو سجدہ کر رہا ہے، وہ خدا ہے۔ یہی شخص کسی کو سجدہ اگر کر رہا ہے، وہ خدا ہے۔ اب اگر ہمیں اتنا نہیں سمجھ میں آیا، دیکھیے، میں ان تمام معجز نما شخصیتوں میں سے اگر کوئی ایک بھی ایسی ہو کہ جس نے کبھی اپنی خدائی کا دعویٰ کیا ہو، تو ہم وہ لوگ جو منحرف ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ہم کوئی تھاٹ اپنے ذہن میں پیدا کر سکتے ہیں۔ بعض شعرا نے بڑی ہمارے لیے مشکلات ایجاد کی کہ جی مثلا ان کا بیچاروں کا کیا قصور تھا، نوسیریوں کا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ وہ بابا قصور ہیں، قصور یہ ہے کہ یہ جس کو خدا مان رہے ہیں، انہوں نے اس کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو کسی کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اگر میں کسی کے اعجاز کو تو کنسیڈر کروں، لیکن اس کے جھکے ہوئے سر کو اور خاک پر سر رکھنے کے بعد الہی و سیدی من لی غیرو کہتے ہوئے نہ سنوں، اسے فراموش کر دوں، تو اس کا مطلب میں منافق ہوں۔ یہ نفاق ہے، یہ مرض ہے قلب کے اندر کہ جو ظہور کر رہا ہے۔ لہذا تمہیں مولا کائنات کی، اب جیسے بعض افراد ہیں جو یہ اشتباہات پیدا کرتے ہیں، پروردگار قلوب کے امتحان کے لیے بعض اوقات شبہوں کو ایجاد کرتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ حقیقی معنوں میں مومن کون ہے اور کون نہیں ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی، آپ کی حیات میں بھی، ایک کچھ باتیں ایسی پیش آئی ہیں کہ جو اس زمانے کے افراد کے لیے باعث امتحان بنی، امتحان فتنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا۔ تو ایک بڑی تعداد تھی کہ جو ان امتحانات کی وجہ سے شبہات کا شکار ہو گئے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آپ کو توحید صحیح میں اگر سمجھ میں نہ آئے، تو کسی بھی مقام پر جو شبہ ہے وہ آپ کے قلب میں راہ پیدا کر سکتا ہے۔ میں دادا، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ان ساری تفاصیل میں نہیں جا سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہم ترین معجزات، جس میں سے آپ برس کے مریضوں کو شفا دے رہے ہیں، مادرزاد نابیناؤں کو آنکھوں کی روشنی عطا کر رہے ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، یہ سارے کام کرنے کے باوجود بھی آپ کے زمانے میں حتیٰ لوگ آپ کو اللہ کا نبی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عجیب سی بات ہے نا، یعنی حضرت یہ سارے معجزات ظاہر کرنے کے بعد چاہ کیا رہے ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی مقام پر مردے کو زندہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ میں خدا ہوں؟ کہیں پہ بھی نہیں۔ لہذا حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے حوالے سے پوری عیسائیت میں، یعنی اگر آپ پیچھے چلے جائیں، آپ کی زبان سے کہیں پر بھی یہ جملہ نہیں ملے گا کہ میں خدا ہوں۔ میں پھر عرض کروں گا کہ اگر ہمارا خدا کا تصور کلیئر ہو اور ہمیں پتا ہو کہ خدا کیا ہے، تو ہمیں یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، بڑی آسانی، کہ جو بھی شخص خدائی کا دعویٰ اگر کر دے، اس کا یہ دعویٰ کرنا ہی غلط ہے۔ دیکھیے، جیسے اجتہاد و تقلید میں ایک مرحلہ ہے، کسی کے اندر ہوائے نفس ہے یا نہیں اس کا ایک طریقہ کیا ہے، یہ دیکھو کہ کہیں وہ اپنی طرف تو نہیں بلا رہا آپ کو. لہذا اگر کوئی شخص کسی جگہ پر بیٹھ کر یہ کہے میں مجتہد ہوں، میری تقلید کرو، میری تقلید کیوں نہیں کرتے، تو یہ خود بخود ایک شرط ہے، اس کو ساقط کر دیتا ہے، مخالفاً لہوا. امام نے مجتہد کی ایک شرط کیا بیان کی ہے، اپنی ہوائے نفسانی کا مخالف ہے، اپنی طرف نہیں بلائے گا، خدا کی طرف بلانے والا ہوگا. بس اگر کوئی اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، خود بخود شرط ساقط ہو گئی، اب یہ مجتہد نہیں بن سکتا. ایسے شخص کی پیروی کرنا، ایسے شخص کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے. لہذا مراجع اعظم میں جتنے بھی بزرگ مراجع ہیں، حتیٰ آپ نے دیکھا کہ بعض حتیٰ اپنا رسالہ علمیہ چھاپنے سے انکار کر دیتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی طرف نہیں بلانا لوگوں کو. یہ مثلا ایک اگر نوٹ مطلب غور کیا جائے، خود ایک کمال ہے اس بات کا کہ آپ ایک اتنی طاقتور پوزیشن میں آ جائیں، پوری دنیا جو ہے وہ آپ کے لیے ایک نہیں کئی مرتبہ لاکھوں سائن کروا کے مثلا درخواست کی گئی کہ آپ اپنا جو ہے وہ رسالہ علمیہ چاپ کریں، لیکن نہیں چاپ کیا. یعنی اگر اس رسالہ چاپ کرنے میں بھی بو بھی آ سکتی ہو اس بات کی طرف کہ میں لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہوں، اس سے پرہیز کرنا، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں. ایسے افراد تاریخ میں ہمیں نہیں ملتے کہ جو اپنی ذات کی طرف دعوت. اسی طرح سے یہ غیر انبیاء ہیں کہ جو اپنی ذات کی طرف نہیں بلا رہے. تو آپ تصور کیجئے کہ ممکن ہے کہ انبیاء نے اپنی طرف نہیں. اسی لیے قرآن سورہ مبارکہ النساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے صاحبان کتاب اپنے دین میں غلو نہیں کرو. اب غور کیجئے گا کہ دین میں غلو، خدا جن کو کہہ رہا ہے وہ کون ہے؟ صاحبان کتاب. ان کے پاس نبی بھیجا گیا، ان کے پاس کتاب بھیجی گئی. وَلَا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُ، اور اللہ کے اوپر سوائے حق کے کوئی اور بات مت کہو. اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، حضرت عیسیٰ صرف اللہ کے کیا ہیں؟ نبی ہیں، اور کچھ نہیں. اب اگر تم حضرت عیسیٰ کو اس مقام سے کہیں بلند کر رہے ہو، قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا یہ کیا ہے؟ غلو ہے. تو جو کوئی بھی کلمۃ اللہ ہے، اب اگر اہل بیت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نحنو کلمات اللہ، ہم اللہ کے کلمات ہیں، اور کوئی اس مرحلے سے ان کو بلند کر کے اللہ کے مرحلے میں لے کر جا رہا ہے، قرآن واضح طور پر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ غلو کرنے والے ہیں. کسی بھی مقام پر میں نے عرض کیا حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم نے یہ نہیں کہا کہ ہم خدا ہیں. لہذا سورہ مائدہ میں پروردگار قیامت کے ایک منظر کو میرے اور آپ کے سامنے بیان کرتے کہ یہ ہوگا. کیا ہوگا؟ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، حضرت عیسیٰ سے سوال کیا جائے گا. کیا سوال کیا جائے گا؟ کہ آیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنے دو خدا بناؤ؟ غور کیجئے گا، کیا مگر خدا جانتا نہیں ہے؟ جانتا ہے نا خدا. یہ حضرت عیسیٰ کی قیامت کے دن مظلومیت میں سے ایک مظلومیت ہے کہ ان سے یہ سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے وہ اپنا الہ بناؤ؟ تو قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے پروردگار سبحان تیری ذات، منزہ ہے تیری ذات، اور میں نے کوئی بات ایسی نہیں کی جس کا میں حق نہیں رکھتا. کیوں پروردگار یہ سارا؟ ابھی تو قیامت ہوئی نہیں ہے، کیوں بتا رہے ہیں ہمیں؟ تصور کریں نا کہ جب عیسائی مثلا مذہب کے لوگ قیامت کے دن کھڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کے سامنے پروردگار ان کے نبی سے یہ کہے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اپنے اور اب خود کو اور اپنی ماں کو جو ہے وہ الہ بناؤ، تو حضرت کے لیے شرمندگی کا مقام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نا، کیونکہ قیامت کے دن تو چیزیں واضح ہو چکی ہوں گی. جبکہ انہوں نے نہیں کہا کسی کو، اور وہ اس بات کا اقرار بھی کریں گے، لیکن یہ مقام سخت ہوگا یعنی حضرت عیسیٰ کے لیے. اب اگر حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو کیا مولا کائنات سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ کون باعث بنے گا، کون باعث بنے گا کہ حضرت جیسی شخصیت کے لیے قرآن مثلا خدا کسی مقام پر آ کر سوال کرے؟ لہذا مولا کائنات سے متعلق یہ افراد، یہ یقین کیجئے کہ جو اپنے زام میں علی اللہ کہہ رہے ہیں، ان سے بڑا مولا کائنات کا دشمن کوئی نہیں. اس لیے کہ دنیا میں تو یہ حضرت کے ساتھ زیادتی کر ہی رہے ہیں، ان کی اس زیادتی کا اثر قیامت کے دن بھی ظہور کر سکتا ہے، یعنی کوئی شخص اس چیز کا باعث بن جائے. دوسرے مقامات ہیں، ہمارے گناہ بھی اہل بیت کے لیے باعث شرمندگی بنیں گے، لیکن اگر ہمیں ہمارے گناہوں کی کوئی سزا مل جائے تو کم از کم اہل بیت وہ شرمندگی سے مبرہ ہو جائے گا. اگر ہمیں، اسی لیے جو ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا کریں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تم نے دنیا میں مبتلا کر دیا، تو نے دنیا میں ہمارے حساب کتاب کو کلیئر کر دیا. کل قیامت کے دن قبر میں جو عذاب ہوگا، ٹھیک ہے سخت ہے، لیکن اگر یہ عذاب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شرمندگی کا ازالہ کر سکتا ہے تو کم ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ زیادہ سخت ہے. عذاب پر تو صبر کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری وجہ سے اہل بیت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، جو یہ برداشت کر سکتا ہے وہ اہل بیت کا محب نہیں. لہذا عزیزان من، ہمیں اور آپ کو اس چیز کو سوچنے کی اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اب مرحلہ کیا ہے، میں عرض کیا، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتا، کہ حضرت جن چیزوں کی وجہ سے بار بار لوگوں کو خدا کی طرف بلانا چاہ رہے ہیں، اسے کوئی نہیں مان رہا. کچھ افراد ہیں کہ جو حضرت پر ایمان لے کر آئے، ان افراد میں سے ایک 12 افراد جو خواص تھے حضرت کے، ان کو قرآن نے کس نام سے یاد کیا؟ حضرت کے جو خاص اصحاب تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کس نام سے یاد کیا قرآن نے انہیں؟ حواری. اور مختلف مقامات پر قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے. سورہ صف میں جب حضرت نے پوچھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو پروردگار کی جانب میری مدد کرے، تو یہی حواریون ہے جنہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہمیں. لیکن روایات اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حتیٰ ان میں سے بھی ایک آدمی ایسا نکلا تھا کہ جو اس سازش میں شامل ہوا، کہ جس کا نتیجہ حضرت عیسیٰ کی لیے سختیاں اور آپ کو قید کرنے تک مرحلہ آگے بڑھا. اب تھوڑا سا میں تاریخی اعتبار سے چند ایک چیزیں بیان کروں اور آگے بڑھوں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ کی نبوت سے سب سے زیادہ پرابلم کس کو تھی؟ دو طبقوں کو. ایک، وہ لوگ روم کے جو کہ بت پرستی کی طرف جا رہے، اور دوسرے وہ یہودی کے جو آپ کو اپنا جو انہوں نے سلسلہ شروع کر لیا تھا اور خود کو انبیاء اور ایسی جگہوں پر بیٹھا دیا تھا اور اپنے آپ کو دین میں اتھارٹی سمجھنے لگے تھے، ان لوگوں کو سب سے زیادہ خطرہ تھا. یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ تاریخ نے اپنے آپ کو ریپیٹ کرنا ہے. امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ظہور ہوگا، اس میں یہ مرحلہ پیش آئے گا. وہاں پہ کیا ہوگا، خود جب حضرت ظہور کریں گے تو کچھ لوگوں نے جو اپنے خود ساختہ خدا بنائے ہوئے ہیں، پہلے عجیب سی بات ہے، پہلے جہالت خدا بنانے کا باعث بن رہی تھی، بت پرستی کا باعث بن رہی تھی. ہم اس بدبخت زمانے میں ہیں کہ جہاں پر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور علم بت سازی کر رہی ہے، بتوں کی صرف شکل میں فرق پیدا ہو رہا ہے. پہلے جہالت کا اثر کیا تھا کہ کچھ نہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے وہ چیزوں کو خدا بنا لیتے تھے. اب صورتحال کیا ہے، اب بالعکس ہو گئی ہے، اب زیادہ سمجھ میں آنے لگا ہے تو خدا کا انکار کر رہے ہیں. پہلے جہالت کی وجہ سے خدا کا انکار ہو رہا تھا، اب کیا ہو رہا ہے، پڑھے لکھے ہونے کے بعد تو زیادہ خطرناک جاہل کون ہے؟ وہ جاہلیت جس کی بیس جاہلانہ تھی وہ اتنی خطرناک نہیں تھی، لیکن وہ جاہلیت کے جس کی بیس بظاہر عالمانہ ہے زیادہ خطرناک ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، آج کے دور میں دین کو، خدا کو اور مسلمانوں کو جن سے مقابلہ ہے، یہ پچھلی جاہلیت والے افراد نہیں ہیں جو خود جاہل تھے بیچارے۔ اب جو جاہلیت دین کے مقابلے پہ کھڑے ہونے والی ہے وہ خوفناک جاہلیت، پڑھے لکھے لوگوں کی جاہلیت ہے، اور اس جاہلیت نے جو تباہی لے کر آنی ہے میں اور آپ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال ابھی چونکہ موضوع وہ نہیں، پہلا مرحلہ کہ جہاں پر عیسائیت، خود اب حضرت عیسیٰ کے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ 12 لوگ آپ کے خاص اصحاب ہیں اور اس کے علاوہ آپ مختلف مقامات پر لوگوں کے درمیان میں تبلیغ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ کے حضرت معجزات دکھا کر بھی لوگوں کو اپنی نبوت ثابت نہیں کر پا رہے ہیں، لہذا حضرت کے ساتھ بہت کم لوگ تھے جو کہ سٹینڈ کیا انہوں نے، اور لیکن جب خاص طور پر آپ کے خلاف ایک پوری سازش کو بنا کر آپ کو حکومت کے مخالف قرار دے کر آپ کو گرفتار کیا گیا تو اب مرحلہ تھا پروردگار حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کے جو مقاصد رکھتا ہے، جو مصلحتیں ہیں، ان میں سے ایک خاتم النبیین کی تائید کہ جس کو آپ نے اپنی پوری زندگی میں کیا اور انجام دیا، حتیٰ انجیل میں حضرت کی پیشن گوئی بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے اور قرآن میں بھی اس کو بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو باقاعدہ پیغمبر اکرم کا احمد کہہ کے نام بیان کیا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اتنی شدت کے ساتھ آپ نے پیغمبر کی تائید کی اور بیان کیا۔ دوسری چیز جو حضرت عیسیٰ نے اب کرنی ہے وہ کیا ہے، جس طرح سے خاتم الانبیاء کی تائید کی ہے اسی طرح سے حضرت امام خاتم تمام سلسلہ نبوت الانبیاء آپ کی تائید کرنے کے لیے بھی آپ دوبارہ انشاءاللہ نزول کریں گے اور پھر اپنے وجود بابرکت سے انشاءاللہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کریں گے۔ لہذا میں نے عرض کیا آپ کے دور میں یہ چیزیں اتنی شدت کے ساتھ نہیں ہوئی تھیں۔ اب جو آخری مراحل آپ کے ساتھ پیش ہے وہ کیا، زمانے کا اولی العزم نبی قید کر دیا گیا، اور چونکہ خدا کی مصلحت میں آپ سے آگے بھی کام لینا مقصود ہے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، آپ کو وہیں قید خانے سے چوتھے آسمان پر بلا لیا۔ اور جو شخص، مختلف روایات ہیں اس میں کیونکہ واضح نہیں ہے، وہ شخص جو آپ کو لینے آیا تھا تاکہ آپ کو لے جائے دار پہ، وہ یا وہ جس شخص نے آپ کی چغلی کی تھی اور شکایت لگائی تھی، حواریوں میں سے وہ، دونوں میں سے کوئی بھی شخص، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو تبدیل کیا اور شہباہت حضرت عیسیٰ اس کو دی، تو کیا ہوا، لوگوں نے اس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کے اپنی فکر میں، اب غور کیجیے گا، اپنی سمجھ میں انہوں نے اپنے زمانے کے نبی کو انتہائی ظالمانہ انداز سے قتل کر دیا۔ اب لازمات ہوا کیا کہ یہ سارا پروسیس ہونے کے بعد وہ شخص جب مر گیا تو اس کے جنازے کو ایک جگہ پہ رکھا گیا، اور دو دن کے بعد آ کر جب دیکھا گیا لازمات تو وہ جو شکل تھی وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ آئی تھی، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ کیا ہوئے ہیں، زندہ ہو گئے ہیں، اور ان کی جگہ یہ شخص جو ان کو مصلوب کرنے کے لیے گیا تھا اس کو یہ سزا مل گئی ہے۔ لہذا قرآن سورہ مبارک نساء کی 157 آیت میں اس کا ذکر فرماتا ہے کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ اللہ کے رسول تھے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ تم نے اس کو قتل کیا اور نہ تم نے اس کو مصلوب کیا، مگر یہ جو امر تھا تمہارے لیے کیا تھا، شبہ کا باعث بنا۔ وہ شبہ کیا تھا میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں۔ اب یہاں سے یہ جو کیفیت ایک پیدا ہوئی ہے، عجیب سی بات ہے، میں باقی کبھی کبھار تعجب کرتا ہوں، وہ نبی جو دوسرے مردوں کو زندہ کر رہا ہے، وہ نبی کہ جس کے اندر یہ معجزہ جس کے بعد موجود ہے کہ وہ دوسرے مردوں کو زندہ کر رہا ہے. اگر اب ہم ایک احتمال کی بات کرتے ہیں، اگر اسے مثلا فرض کرو کسی نے قتل کر دیا، تو کیا وہ اپنے آپ کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ جس کے لیے دوسروں کی موت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جو اس بات پر قادر ہے کہ دوسروں کی روحوں کو پلٹا سکتا ہے. بس ایک عقل کا مقام یہ بھی تھا نا کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے قتل کیا، اصلا جو دوسروں کو زندہ کر سکتا ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنے آپ کو زندہ رکھے. ایک مرحلہ ہے. لیکن اس سارے پروسیس کا اثر کیا ہوا؟ اب حضرت عیسیٰ کہاں گئے؟ آسمان پر بلا لیے گئے یا جو بھی ہوا، اس نے ایک اثر پیدا کیا. اب بالآخر جو لوگ آپ کے لیے سافٹ کارنر پیدا کر چکے تھے، اس ظالمانہ واقعے، یہ جو آپ کو مصلوب کیا گیا، سلیب، مصلوب کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے مصلوب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے مصلوب کرنا؟ یعنی کیا؟ سولی نہیں، سولی پھانسی ہوتی ہے. مصلوب کیا ہوتا ہے؟ سلیب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کیا کیا جاتا ہے کہ جس شخص کو مصلوب کرنا ہوتا ہے، بڑا ظالمانہ طریقہ ہے، وہ جو کراس یا وہ جو سلیب کی شکل ہے، اس کے اوپر انسان کو باندھا نہیں جاتا، بلکہ کیا کیا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں میں اور معمولاً اس جگہ پر کیلے ٹھوکی جاتی. اسی طرح سے پیروں کو دونوں کو رکھ کے اور جو پنڈلی کی ہڈی ہے اس کے درمیان میں کیل ٹھوکی جاتی. بہت ظالمانہ اور بہت خوفناک. اور پھر کیا کیا جاتا ہے، اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے بدن سے خون بہے اور یہ سسک سسک کے مرے. اتنی خوفناک اور اتنی ظالمانہ رویہ. یہ جب پیش آیا تو اب لازم بات ہے نبی کی، اب چاہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اٹھا لیا، اس کی جو شکل، اس کی شبیہ تھی، اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعے نے بھی لوگوں کے قلوب پر اتنا اثر کیا کہ اس ظلم نے بڑی شدت کے ساتھ لوگوں کو حضرت عیسیٰ کی طرف متوجہ کرنا شروع کر. اب یہ یہودی اور یہ بت پرست یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو مار کر، جو ایک باطل کا ہمیشہ سے عقیدہ رہا ہے کہ جی ان کو قتل کر دو تو معاملہ ختم ہو جائے گا. ان کو معلوم نہیں ہے کہ شہداء مرنے کے بعد زیادہ زندہ ہو جاتے ہیں. انبیاء کو جب تم قتل کرتے ہو تو ان کی جو تاثیر ہے وہ اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے. لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت کو عقیدے اور اس چیز کو جو کہ آپ تبلیغ کر رہے تھے، وہ رکنے کی بجائے بڑی شدت کے ساتھ فیصلہ شروع ہوئی. اور تاریخ میں عیسائیت نے شروع میں جو دور دیکھا ہے وہ بڑا بدترین، یعنی جس طرح سے تشیع نے وہ دور دیکھا ہے، آپ تعجب کریں گے کہ بہت ساری چیزوں میں تشیع اور عیسائیت میں یہ ایک کامن وہ پائی جاتی ہے. زندہ دیواروں میں گاڑ دینا، پورے پورے خاندانوں کو زندہ جلا دینا، پورے پورے بستیوں کو گلا کاٹ کر کنوؤں میں پھینک دینا، یہ عیسائیت کے ساتھ بھی ہوا ہے اور ہمارے ساتھ بھی. لیکن عیسائیت کے ساتھ بھی یہ ہوا اور تشیعوں کے ساتھ بھی ہے کہ جتنا ظالم ہمیں مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، مظلومیت کی طاقت اتنی شدید تھی کہ ظالموں کے نام و نشان تو مٹتے گئے، مظلوموں کا جو خون ہے اس کی تاثیر بعد والی نسلوں میں اس سے زیادہ شدید ہو کر سامنے آنا شروع. لہذا جتنا انہوں نے عیسائیت کو دبانے کی کوشش کی، اتنی شدت سے عیسائیت پھیلی، یہاں تک کہ تقریباً پہلے 200 سالوں میں عیسائیت اتنی طاقتور ہو گئی کہ یہودیت کو اور شیطان پرست جو فرقہ تھا خاص طور پر، اس کو اپنا وجود خطرے میں نظر آنا. اب یہاں سے پھر ایک مرحلہ، یہ جو زائنسٹ ہیں ان سے نفرت کیوں اتنی شدید ہے؟ قرآن ان کو کیوں شدید ترین دشمن کہتا ہے زائنسٹ کو؟ اس لیے کہ یہ واقعاً بدترین لوگ ہیں. اور انہوں نے جب دیکھا کہ اب حضرت عیسیٰ کی جو قوم ہے وہ بجائے ہمارے مظالم سے ختم ہونے کے، یہ تو اتنی شدت کے ساتھ پھیل گئی ہے، تب ان کی سمجھ میں نہیں آیا لیکن کہ کیا کیا جائے. لیکن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ظلم سے ان کو دبایا نہیں جا سکتا. ایک تو ان کے نبی کی مظلومیت، اوپر سے قوم کی مظلومیت، یہ مظلومیت کا اثر ان کو اتنا دبا متا کر رہی ہے. تو دوسرا ٹریک کیا تھا؟ دوسرا ٹریک یہ تھا کہ اب ان کے بنیادی عقائد کو ہی متزلزل کر دو، عقائد کو متزلزل کر دو گے، سلسلہ خود بخود اگر یہ ہوں گے بھی تب بھی کسی کام کے نہیں ہوں. عقائد کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ پاول نامی ایک شخص تھا یہودی، اس نے اپنے آپ کو بظاہر عیسائی ثابت کیا کہ میں مذہب قبول کر لیا، اور پھر تقریباً 40 سال عیسائیت کے درمیان میں رہ کر اتنی شدت کے ساتھ اس نے عبادات کی اور کام کیے کہ وہ لوگ بالآخر اس کے اوپر اتنا اعتقاد پیدا کر لیا کہ حتیٰ اس کو سینٹ کا درجہ، ولی اللہ کا درجہ دے دیا۔ اب جب پاول نے دیکھا کہ یہ یہاں تک میرے گرفت میں آ گئے ہیں تو آخری کام کیا کیا اس نے؟ اس نے جناب جب سینٹ کا درجہ مل گیا، ولی اللہ کا درجہ مل گیا، تو اس نے آ کر کیا کہا؟ اس نے آ کر اعلان کیا کہ میں نے حضرت عیسیٰ کو خواب میں دیکھا اور حضرت عیسیٰ نے مجھ سے کہا کہ انجیل کا ایک صحیح نسخہ فلاں جگہ پہ دفن ہے، اسے نکالو اور لوگوں کی رہبری کرو۔ جب سے یہ نسخہ نکلا ہے عیسائیت میں بدترین انحرافات اس کے بعد سے پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور پھر ایسے افراد کو تیار کیا گیا کہ جنہوں نے مختلف اناجیل مختلف طریقوں سے لکھی، اور جس میں سب سے اہم ترین جو انحراف پیدا کیا گیا تھا پہلا کیا تھا؟ وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو خدا کے درجے پر پہنچا دیا گیا۔ اور اب یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ خدا بنانے کے باوجود بھی مسائل اپنی جگہ پر تھے۔ مثلاً اب یوں سمجھ لیں کہ پہلے نبی مظلوم تھا، اب خدا مظلوم ہو گیا۔ پہلے جو مصلوب تھا وہ نبی تھا، اب جو مصلوب کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ بالآخر خدا سے انسان کی جو ایک اٹیچمنٹ ہے وہ زیادہ شدید ہوتی۔ اس اٹیچمنٹ کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ لوگوں نے میں حضرت عیسیٰ کی جو مظلومیت کا اثر ہے وہ اور شدید ہو گیا۔ تو دوسرا جو فکری انحراف دینا تھا وہ کیا تھا؟ وہ دوسرا فکری انحراف یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو اس درجے پہ پہنچانے کے بعد اب کیا کیا گیا؟ کہا گیا بھائی دیکھو، جب وہ خدا ہے تو خدا کو تو کوئی نہیں مار سکتا۔ اب خدا کو اگر کوئی نہیں مار سکتا تو حضرت عیسیٰ مصلوب کیسے ہو گئے؟ کہا بھائی حضرت عیسیٰ مصلوب اس لیے ہوئے ہیں، انہوں نے جو قربانی دی، انہوں نے جو یہ سارا کچھ برداشت کیا، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس ذریعے سے وہ تمام انسانیت اور تمام امت کو بخشوانے کے لیے انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ اب غور کیجئے گا، شاید اب یہ جو انحراف ہے اگر حضرت عیسیٰ کو نبی تصور کر کے کیا جاتا تو شاید یہ اتنا خوفناک ثابت نہ ہو، لیکن جب حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا اور بیٹا بنانے کے بعد پھر اس خدا بیٹے کو مصلوب کیا گیا، تب مسئلہ ہے نا کہ خدا کا بیٹا مصلوب ہو گیا تو خدا نے یہ کیسے برداشت کر لیا کہ اس کا بیٹا مصلوب ہو جائے؟ تو اس کے لیے کوئی راہ حل تلاش کرنا تھا۔ وہ راہ حل کیا تھا؟ کہ خدا کا بیٹا، جو ہم بھی مخلوق بھی خدا کی اور بچوں کی طرح سے ہی ہیں، اس بیٹے نے ان بیٹوں کی جو گناہ ہیں اور اس کے جو مسائل ہیں، یہ جو سارے مسائل ہیں خدا کے بیٹے نے قربانی کس لیے دی؟ تاکہ باقی تمام جتنے بیٹے ہیں سب کو بخشوا سکے۔ تو یہ تو بڑا ایک زبردست نسخہ باقیوں کے ہاتھ میں بھی آ گیا، انہوں نے کہا بھائی یہ تو بہت اچھا ہو گیا، حضرت عیسیٰ جو کہ اب خدا کے بیٹے بن چکے ہیں انہوں نے قربانی کس لیے دی ہے؟ تاکہ باقی بچوں کو بخشوایا جا سکے۔ اب جب باقی بچوں کو بخشوا دیا گیا، بس گناہ کا کوئی اثر باقی نہیں رہا۔ اور پھر ایک فکر اسی کے بعد ایجاد کی گئی کہ بھائی آپ گناہ انجام دو تاکہ ان کے پاس بخشوانے کے لیے کچھ ہو، ورنہ تو قربانی ضائع چلی جائے گی۔ اگر آپ نے اچھے ہی عمل کرتے رہے، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ جب حضرت عیسیٰ نے قربانی دے دی تو بخشے تو آپ جاؤ گے، اچھا آپ کیسے بخشے جائیں، اس کا کیا کریں؟ تو کہا کہ یہ جو مطلب پریسٹ ہوتے ہیں، یہ چونکہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا چونکہ ایک ربط ہے حضرت مطلب عیسیٰ سے، خدا کے بیٹے کے ساتھ، تو یہ اس کی جگہ زمین پر یہ کام کریں گے، آپ کچھ نہ کریں، ہفتے کے ہفتے آ کر جالی کے پیچھے بیٹھ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر دو، اگر اس نے معاف کر دیا تو آپ کے سارے گناہ معاف۔ اب غور کیجئے گا، اس نے جو ان کے علماء تھے ان کو ایک ایسی حیثیت دے دی کہ جس حیثیت کو آج تک چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ گرچہ تاریخ میں آپ کو حیرت ہوگی، کئی ایسے افراد سامنے آئے ہیں کہ جنہوں نے بدترین گناہ انجام دی. بالآخر عالم معصوم نہیں ہوتا، اس کے باوجود کہ یہ بات ان کے لیے ثابت ہو چکی ہے، اس حیثیت کو وہ چیلنج آج بھی نہیں کرتے، اور اس حیثیت نے علماء کو ان کی جو جگہ دے دی. اب یہ جو حیثیت ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس گویا ایک اتھارٹی ہے دوسروں کے گناہ معاف کرانے کے، وہ آپ کو ایک ایسی قدرت دیتی ہے کہ اگر آپ کو اس کے لیے سوکھی روٹیاں بھی کھانی پڑ جائیں تو آپ کر لیں. یہ بڑی پاورفل پوزیشن ہے، اور یہ وہ پاورفل پوزیشن ہے کہ جب نجران کے عیسائی آئے ہیں اور اہل بیت کو انہوں نے ان تمام کمالات کے ساتھ دیکھ لیا، تب بھی اس پوسٹ کو چھوڑنا ان کے لیے آسان نہیں تھا. اب غور کیجئے گا کہ بالکل یہی انحراف تشیع میں ایجاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو آپ تصور کریں نا کہ ایک پوری قوم ہے جو کہ 14 رب اور اس طرح کی باتیں، گمراہ کنندہ شرک آمیز باتیں کر رہی ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے عزیزانے میں. اس کے پیچھے پوری داستان ہے، اور ان داستانوں میں سے ایک داستان کیا ہے کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک حضرت امام حسین کو بھی یہی درجہ دے دیا جائے تو پھر آپ کا جو شہادت اور کربلا کا جو پورا سلسلہ ہے اس کا کوئی ہدف نہیں رہے گا، اور خدا کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر وہ کیوں قتل ہوا؟ وہ مجھے اور آپ کو بخشوانے کے لیے ہوا. اب جب خدا ہی میرے اور آپ کو بخشوانے کے لیے قتل ہو چکا تو پھر مجھے اور آپ کو پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بس یہ جو کہانی ہے اس کو اپنے ہاتھ جدید کہانی مت سمجھیں کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہو چکا ہے. واحد قوت کے جو ان تمام شبہات کے مقابلے پر سختی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے وہ آپ کے وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے تمام تر اخلاص کے ساتھ اور تمام تر قربانیوں کے ساتھ دین اور اصل عقائد کا تحفظ کیا. ورنہ آپ نتیجہ کیا نکلتا ہے تعجب کریں گے آپ. میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی یہ بات تو میں نے بھی نہیں سوچی تھی، ہمیں بھی نہیں معلوم تھی کہ معاملہ اس حد تک بگڑ چکا ہے. ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے، جو چائنا سے نئی ٹرینیں آئی تھیں جس میں کمپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے، باہر 2 سیٹیں لگی ہوتی تھیں، ہماری سیٹ یعنی برتھ تھی کمپارٹمنٹ کے اندر. تو لاہور سے ملتان کے درمیان کے سفر کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک انگریز آ کر بیٹھا، اور وہ باہر جو کرسی لگی یعنی وہ ٹیبل لگی ہوتی اور کرسی لگی ہوتی اس پر آ کے بیٹھ گیا. بہرحال آ گیا، بیٹھ گیا، انگریز ہے، اس کو مسئلہ نہیں ہے زیادہ. میرے لیے جو حیرت کی بات تھی وہ یہ تھی کہ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ کتاب پڑھ رہا ہے. اب کتاب پڑھنا بھی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. حیرت کی بات کیا تھی کہ انگریز جو کتاب پڑھ رہا تھا اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا کتاب مقدس. کیا انگریز کا انجیل پڑھنا حیرت انگیز بات ہے؟ ہاں نہیں. حیرت کی بات کیا تھی کہ وہ انجیل اردو زبان میں پڑھ رہا تھا. میرے لیے جو بات تعجب انگیز تھی وہ کیا تھی کہ وہ انجیل کس زبان میں پڑھ رہا تھا؟ اردو میں پڑھ رہا تھا. اس کا معنی یہ کہ اس کو اردو آتی ہے. لہذا میں نے پھر اس سے تھوڑی کچھ الیک سلیک شروع کی، بات چیت شروع کی، تو پتہ لگا کہ وہ جرمنی سے آیا تھا اور چرچ آف انگلینڈ کی طرف سے 5 سال ہو گئے تھے اس کو پاکستان میں کام کرتے ہوئے. کیا کام کر رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا کہ میں انجیل کے اردو نسخوں کے اوپر کام کر رہا ہوں. میری جو ریسرچ ہے اس کا کام کیا ہے؟ انجیل کے نسخوں پر، اردو زبان کے جو نسخے ہیں اس پہ کام کر رہا ہوں. تو وہ پورے پاکستان میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ قدیم ترین نسخے کیا ہیں، ان میں کیا ترجمہ کیا گیا وغیرہ وغیرہ. اب لازمہ تو اس کو اردو آتی ہے. تو مختلف بحثیں ہوتے ہوتے میرے ذہن میں ایک سوال آیا، کسی بزرگوار سے، کسی عالم سے سنا تھا، اس کو میں نے ریپیٹ کیا. کسی عالم دین نے کبھی کسی زمانے میں ذکر کیا تھا کہ کچھ عیسائی آئے علماء سے بحث کرنے، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو کہتے ہو کہ حضرت امام حسین اللہ کے اتنے نزدیک اور پیغمبر کے اتنے نزدیک، تو جب حضرت امام حسین کربلا میں اتنی ظلم کے ساتھ مارے جا رہے تھے تو کیا پیغمبر نے آپ کے اپنے بیٹے کے لیے اپنے نواسے کے لیے خدا سے مدد کو طلب نہیں کیا؟ تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان عالم دین نے ایک حلی جواب ہوتا ہے ایک نغزی جواب ہوتا ہے، کہ عیسائیوں کو نغزی جواب دینے کے لیے یعنی انہی کے پاس سے، جیسے قرآن کا بھی طریقہ ہے، قرآن نے کیا کہا؟ کہا کہ اے نبی ان سے کہو کہ تم جو عیسیٰ کو اس لیے خدا مان رہے ہو کہ اس کا باپ نہیں ہے، تو آدم کا تو نہ باپ تھا نہ ماں، تو اگر کسی کو تم نے ماننا ہی تھا تو وہ زیادہ اولا تھا، اس کو تم نہیں مان رہے، اس کو نبی مان رہے ہو، اور جسے کم از کم ماں ہے اس کو خدا مان رہے ہو، تو ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ یہ نقضی جواب ہوتا ہے، یعنی آپ کیا کریں انہی کے عقیدے میں سے کوئی نقص پیدا کر کے ان کو جواب دیں۔ تو کہا جب انہوں نے یہ کہا کہ حضرت پیغمبر نے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بھتی نواسے کے لیے جس سے اتنی محبت کرتی تھی، اپنے خدا سے مدد نہیں طلب کی اور آپ کے خدا نے اس کی مدد نہیں کی، تو انہوں نے جواب یہ دیا، عالم نے کہا کہ ہاں پیغمبر گئے تھے اللہ کے پاس، اور جب اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ میرا نواسا جو ہے وہ اس طریقے سے قتل کر کیا جا رہا ہے، آپ مدد کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول سے کہ یہ دیکھو یہ میرا بیٹا اپنا صلیب پہ لٹکا ہوا ہے، میں نے مصلحت کی خاطر اپنے بیٹے کی مدد نہیں کی، تو یہ تو پھر بھی تیرا نواسا، اس طرح سے کر کے انہوں نے ایک نغزی جواب دیا۔ میں نے اسی چیز کو تھوڑا سا اپنے لیے استعمال کیا، میں نے کہا دیکھیں ہمارے عقیدے میں تو حضرت امام حسین نبی کے نواسے اور امام ہیں، خدا نہیں ہیں، آپ کے عقیدے میں حضرت عیسیٰ خدا ہیں، اور جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو قید کر کے صلیب پر چڑھایا اس کا مطلب وہ آپ کے خدا کے دشمن تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ اتنا ظالمانہ رویہ اختیار کیا، تو آپ اور ہمارے درمیان میں میرا سوال یہ کہ ہم شیعہ 1400 سال گزرنے کے باوجود نبی کے نواسے اور امام کی شہادت کا غم اور احتجاج مناتے ہیں، اور آپ اپنے خدا کے دشمنوں کے مقابلے پر کوئی احتجاج نہیں کرتے، کوئی آپ کا سوال نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے۔ تو جو جواب دیا وہ میرے لیے بہت حیرت انگیز، وہ کہنے لگا کہ وہ جو کچھ ہوا تھا اس زمانے میں وہ ہونا تھا، طے شدہ تھا، میں بھی اگر ہوتا میں بھی یہی کرتا، اور اس کے ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، بلکہ انہوں نے قتل کر کے ہمارے لیے اور آپ کے لیے فائدہ کیا ہے، کیا اگر وہ نہ کرتے حضرت عیسیٰ کے ساتھ تو اتنی بڑی قربانی کیسے انجام پاتے، اور اتنی بڑی اگر قربانی انجام نہ پاتی تو میرے اور آپ کے گناہ بخشے کیسے جاتے ہیں، اور کر رہے ہیں آپ۔ بس یہ انحراف کہاں تک لے کر جاتا ہے؟ یہ انحراف وہاں تک لے جاتا ہے کہ بجائے قاتلوں پر نفرین اور لعنت کرنے کے اقوام انہی قاتلوں کا شکریہ ادا کرنے لگتی، اور یہ جو انحراف آج تشیع میں بھی ایجاد کیا جا رہا ہے، خدا نخواستہ اگر یہ ان افراد کے اندر محکم ہو گیا تو آپ دیکھیے گا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ یزید کا شکریہ کرتے پھر رہے ہوں گے، کہ یزید کا شکریہ، شمر کا شکریہ کہ اس نے حضرت علی حضرت امام کو قتل کر دیا تاکہ ہم بچ سکیں۔ تباہی فکر اور عقیدے کی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ لہذا عزیزان من، انحراف ایجاد کہاں سے ہوتا ہے اور اس کے پھیلنے کی جو جگہ ہے وہ کہاں ہے؟ بس یہ آخری جملہ کہوں اور آپ کی زحمتوں کو تباہ، یہ یاد رکھیے گا، عقیدے کے اندر اگر کہیں پر شگاف، اور عقیدوں میں بھی سب سے اہم عقیدہ کون سا؟ توحید کا۔ اگر توحید کے عقیدے میں کہیں کوئی شگاف، کوئی تردد، کوئی شک باقی ہے تو انسان کبھی بھی انحراف کا شکار ہو کر عقیدے سے دور ہو سکتا ہے۔ واحد چیز جو ہمیں عقیدے پر باقی رکھے گی، سب سے اہم ترین عقیدہ کون سا ہے؟ توحید کا۔ لہذا اپنی زندگیوں میں اپنے توحید کے عقیدے کو محکم کریں، اس کو صحیح معنی میں درک کریں، اس وجہ سے بھی کہ دنیا میں بھی آپ کے لیے انحرافات سے بچنے کا ذریعہ ہے اور قبر میں بھی۔ لہذا قبر میں جب سوال کیا جائے گا تو جواب یہ نہیں ہے کہ وہ اگر پوچھے گا بھائی من ربک اور میں کہوں اللہ ربی، کام ختم ہو چلا جائے گا، نہ۔ فرشتے کا کام قبر میں یہ ہے کہ وہ یہ بات کنفرم کرے کہ میں جس کو اللہ کہہ رہا ہوں وہ ہے کون۔ اس لیے معذرت کے ساتھ ہم ساری زندگی یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ لیا تو اب ہم مسلمان ہو گئے۔ عزیزان من، لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ لا الہ میں الا اللہ جب میں کہہ رہا ہوں وہ الا اللہ وہ ہے کہ پھر مجھے اس کے علاوہ کسی کی نہیں ماننی، لیکن اگر میں اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہوں تو عین ممکن ہے کہ ساری زندگی میں جس کو اللہ کہتا رہا وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا نفس رہا۔ لہذا یہ یاد رکھیے گا کہ فرشتہ پہلے یہ کنفرمیشن لے گا کہ آپ جس کو اللہ اور ربی کہہ رہے ہیں وہ اللہ ہے کیا، اس کے بعد آپ کو آ جانے دے گا۔ تو اس کنفرمیشن کے لیے وہ آپ سے سوال کرے گا، وہ کہے گا اچھا تم جس کو اللہ کہہ رہے ہو وہ کہاں ہے، وہ کیسا ہے، وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ سنائی کیوں نہیں دیتا، وغیرہ وغیرہ۔ وہی سارے سوال کرے گا کہ جن سے ہم اکثر بھاگتے ہیں، جن کا جواب ہم دینا نہیں چاہتے، اللہ ایک ہے دو کیوں نہیں ہے، اس طرح کے بہت سارے سوال۔ اگر ہمیں ان کے سوالوں کے جواب دنیا میں نہیں آتے تو کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قبر میں کوئی الہام ایسا ہو جائے گا جو آپ کو یہ سوال اور ان کے جواب سکھا دے گا۔ لہذا سیکھنے کا مقام یہ ہے، یہاں اپنے عقائد کو کلیئر کریں، دنیا میں بھی انحرافات سے بچنے کا راستہ ہے، اور قبر کی جو سخت ترین منزل سوال و جواب کی ہے اس سے بھی نجات کا واحد راستہ یہی ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بارِ الٰہ بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، وارث انبیاء، وارث تمام ائمہ اہل بیت علیہ الصلاۃ، امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا کرسمس منانا جائز ہے، سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر کرنا کیسا عمل ہے؟ دیکھیں اس میں کرسمس کا جو مسئلہ ہے اس میں بڑا سمپل بات ہے، اگر تو کوئی شخص کرسمس کو خدا کی پیدائش کی مبارکباد سمجھ کر دے رہا ہے تو جائز نہیں، سن لو پہلے غور سے، اگر خدا یا اس کے بیٹے کے پیدائش یعنی یہ نظر ہے تو حرام، لیکن اگر ان کے کیلنڈر کے حساب سے 25 تاریخ حضرت عیسیٰ نبی کی ولادت اور آپ نبی کی ولادت کی تبریک دے رہے ہیں تو حرج نہیں۔ بلکہ ہمیں کیا کہنا چاہیے، اگر مطلب میری اپنی سجیشن یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو عیسائی برادری ہے اس کو تبریک پیش کرنی چاہیے، لیکن اس قوت کے ساتھ اور اس بات کے ساتھ ان کو مشخص کرتے ہوئے کہ بھائی آپ کا جو بھی عقیدہ ہے ہم عیسیٰ نبی کی ولادت کی مبارکباد آپ کو دے رہے ہیں، آپ کے عقیدے سے ہمیں بحث نہیں ہے، آپ جو مرضی مند سمجھیں، لیکن آپ اور ہم جس کو مان رہے ہیں ہمارے نزدیک وہ نبی ہے، تو ہم آپ کو عیسیٰ نبی کی ولادت، تو آپ نے کرسمس کی اگر تبریک کرنی بھی ہے تو کرسمس مبارک لکھنے کی بجائے حضرت عیسیٰ نبی اولی العزم نبی کی ولادت کی مبارکباد آپ کو پیش کرتے ہیں، تھوڑا سا جملہ تیز تبدیل کر لیں، باقی ان کی تاریخ کے حساب سے مبارکباد دینے اور اس کی تشہیر میں مسئلہ نہیں ہے۔ پھر سے دوہرا رہا ہوں کہ اگر کرسمس کی مبارکباد دینے سے مراد یہ لی جا رہی ہو عرفی طور پر بھی کہ خدا کے بیٹے کی پیدائش تو پھر جائز نہیں، لہذا کرسمس کی مبارکباد یوں نہ دیں، بلکہ اگر مبارکباد ان کو دینی ہے، ان کو کیک بھی بھیجنا ہے، جو بھی بھیجنا ہے، کس اس عنوان سے بھیجیں، نبی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مبارک کی شکل میں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، فلسطین، میانمار، کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، انسانیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔